السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى إلى كافة الناس بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. وقال تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، رب زدني علما، رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. حضرات گرامی، قابل صد احترام بزرگ و محترم بھائیو، عزیز دوستو، ریسیور کے ذریعے گھروں میں سننے والی موقرہ معززہ ماؤں اور بہنوں، چند دنوں کے بعد رمضان کا بابرکت مہینہ، مبارک مہینہ شروع ہونے کو ہے. کون مسلمان ایسا ہوگا کہ جو رمضان کی برکتوں سے ناواقف ہوگا؟ رمضان کا مہینہ کہ اللہ تبارک و تعالی نے آخرت کے لیے کمائی کا مہینہ بنایا ہے. رمضان میں تھوڑی عبادت کر کے آخرت میں عمل کثیر, رمضان سے اپنی آخرت انسان نکال سکتا ہے, تو اس نسبت سے یہ بڑا بابرکت اور مسلمانوں کے لیے بڑا اہم مہینہ ہے. چند ہفتوں کے بعد, چند دنوں کے بعد یہ مبارک مہینہ شروع ہونے کو ہے. اس بابرکت مہینے میں اللہ تبارک و تعالی نے دن کو روزہ فرض کیا ہے, رات کو تراویح یہ سنت عبادت ہے, قرآن اور رمضان کا ایک خاص تعلق ہے, رمضان میں کثرت سے قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے, تراویح میں قرآن کریم سنا اور سنایا جاتا ہے. یہ ساری عبادات ایسی ہیں کہ جو انسان کو آخرت میں یہ عبادات کام آئیں گی, لیکن عام طور پر پوری دنیا میں ان عبادات کے علاوہ اور ان عبادات کے ساتھ ساتھ مسلمان اکثریت میں زیادہ تر رمضان ہی کے مہینے کا زکوٰۃ نکالنے کے لیے انتخاب کرتے ہیں. جو قرآن کریم کی آیتیں پڑھی گئی ہیں یہ زکوٰۃ ہی سے متعلق ہیں, اور زکوٰۃ کی اہمیت کا اندازہ آپ اس سے لگا سکتے ہیں کہ یہ اسلام کے جو بنیادی پانچ ارکان ہیں ان میں سے یہ تکمیلی رکن ہے. اور تکمیلی رکن اس لیے کہا جاتا ہے, زکوٰۃ کی اہمیت اور زکوٰۃ ادا نہ کرنا, قرآن کریم کی بہت سی آیات ایسی ہیں, بہت سی آیات ایسی ہیں کہ جن میں بڑی سخت وعیدیں آئی ہیں. اور زکوٰۃ قرآن میں کوئی 70 سے زیادہ آیتیں ایسی ہیں, 70 سے زیادہ آیتیں ایسی ہیں کہ جن میں نماز اور زکوٰۃ کو ایک ساتھ ذکر کیا گیا ہے. اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ, نماز ادا کرنا اور زکوٰۃ دینا. اسی لیے بعض مفسرین نے نماز اور زکوٰۃ کو برابر کا درجہ دیا ہے کہ ان دونوں کو آپ الگ نہیں کر سکتے, کہ نماز پڑھنے والا ہو اور زکوٰۃ کا انکار کرنے والا ہو تو اسلام میں اس کی گنجائش نہیں ہے. اور اس زکوٰۃ ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کے بارے میں 700 سے زیادہ آیتیں قرآن کریم میں, 70 آیتیں تو ایسی ہیں کہ جہاں نماز اور زکوٰۃ کو ایک ساتھ ذکر کیا ہے, لیکن 700 کے قریب آیتیں ایسی ہیں کہ جن میں اشارتاً زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا ہے. تو اس سے آپ زکوٰۃ کی اہمیت معلوم کر سکتے ہیں. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جن لوگوں نے, حالانکہ وہ نماز پڑھتے تھے, حج کرتے تھے, دیگر عبادات کرتے تھے, زکوٰۃ کا انکار کیا اور وہ کلمہ گو تھے, مسلمان تھے, تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے خلاف میدان کارزار میں اتر پڑے کہ زکوٰۃ کا انکار کرنے والا اسلام میں نہیں رہ سکتا, اس لیے کہ یہ اسلام کا جو اسلام کے بنیادی ارکان ہیں ان میں سے زکوٰۃ کا نمبر تیسرا آتا ہے, اور یہ زکوٰۃ کا انکار کر کے کوئی مسلمان کہلائے گا تو اسلام میں اس کی گنجائش نہیں ہے. زکوٰۃ سے یہ ایمانیات کے تین پہلو نکلتے ہیں. سب سے پہلا اور بنیادی پہلو یہ ہے کہ زکوٰۃ ادا کرنا یہ ایک عبادت ہے. جس طرح آپ نماز پڑھتے ہیں, نماز عبادت ہے, اور نماز ادا کرنے کے ذریعے آپ اپنے رب کو راضی کرتے ہیں, تو اسی طرح زکوٰۃ ادا کر کے آپ عبادت کرتے ہیں اور اپنے رب کو راضی کرتے ہیں. ایک پہلو تو یہ ہے. دوسرا پہلو زکوٰۃ کا یہ ہے کہ اس کے ذریعے چونکہ ضرورت مند لوگوں کی مدد ہو جاتی ہے، مخلوق خدا کی مدد ہو جاتی ہے، مخلوق خدا کی ضروریات پوری ہو جاتی ہیں، تو اس سے اخلاقیات کا پہلو نکلتا ہے۔ اگر انسان غور کرے، آپ کسی کی مدد کرتے ہیں تو آپ اس لیے مدد کرتے ہیں کہ آپ کے اخلاق اچھے ہیں، تو اس سے اخلاقیات کا ایک پہلو نکلتا ہے، محبت کا پہلو نکلتا ہے۔ اور تیسرا، قرآن کریم میں بہت سی آیتوں میں جس کا ذکر ہے کہ مال کی محبت یہ ایمان کش عمل ہے، مال کی محبت، اور اتنی محبت کہ اس محبت کو آدمی دل میں بٹھا دے اور پھر اس محبت میں انسان جائز ناجائز کو نہ دیکھے۔ دنیا میں بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ مال کی محبت کو دل میں بٹھائے ہوئے ہیں اور پھر وہ مال حاصل کرنے کے لیے جائز ناجائز کو نہیں دیکھا جاتا، ظلم و زیادتی کو نہیں دیکھا جاتا، وہ کسی نہ کسی طریقے سے مال حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس میں بھلے کسی کی حق تلفی ہو جائے، کسی پر زیادتی ہو جائے، کسی پر ظلم ہو جائے، اور اسی طرح کوئی ناجائز راستوں سے وہ مال حاصل کیا جائے، لیکن مال کی محبت ہے، اندھا دن محبت انسان کو اندھا بنا دیتی ہے، اور یہ ایمان کش عمل ہے، اور بعض اوقات انسان اس عمل کی وجہ سے ایمان سے بھی خالی ہو جاتا ہے۔ اور اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ زکوٰۃ ادا کرنے سے وہ دل میں جو مال کی محبت ہے وہ نکل جاتی ہے، جو انسان کے دل میں، کیونکہ جب زکوٰۃ ادا کر رہا ہوتا ہے تو وہ عملاً یہ بتا رہا ہوتا ہے کہ یہ مال میرا نہیں ہے، جو اللہ نے قرآن میں فرمایا نا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ، کہ میرے مال میں سے اتنا خرچ کر دو، تو جب اللہ نے کہہ دیا کہ یہ میرے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ، میرے دیے ہوئے میں سے خرچ کر دو، تو اسی وقت انسان سمجھ جاتا ہے یہ میرا نہیں ہے، اللہ کا دیا ہوا ہے، اور اللہ کی منشا اور اللہ کی مرضی کے علاوہ حاصل کروں گا یا خرچ کروں گا تو اس بارے میں مجھ سے سوال ہوگا، تو وہ جو مال کی محبت دل میں ہے تو وہ نکل جاتی ہے، اور اس سے انسان کا تزکیہ ہوتا ہے، اسی کا نام تزکیہ ہے۔ قرآن کریم میں بہت سی آیتوں میں ایسا ہے کہ تم تزکیہ حاصل کرو۔ تزکیہ کہتے کسوں کو ہے؟ دل میں ایک اللہ کی محبت اور باقیوں کی محبت کو نکال دو، اسے تزکیہ کہتے ہیں، یا دل میں خوف خدا آ جائے، اور جب دل میں خوف خدا آتا ہے تو وہاں اللہ کی محبت آ جاتی ہے۔ تو بہرحال یہ زکوٰۃ کے مختلف پہلو ہیں، اور ہمارے لیے اتنا کافی ہے کہ اللہ نے زکوٰۃ فرض کی ہے، اور زکوٰۃ کتنی فرض ہے، حالانکہ اگر اللہ کی طرف سے یہ حکم ہو جاتا ہے جس طرح بنی اسرائیل کے لیے تھا کہ آدھا مال اللہ کے راستے میں دے دو، یا 90% اللہ کے راستے میں دے دو اور 10% اپنے پاس رکھو، یا 97.5% اللہ کے راستے میں دے دو، زکوٰۃ نکالو اور 2.5% اپنے پاس رکھو، ہم کیا کر سکتے تھے؟ اس لیے کہ اللہ قرآن میں خود فرماتا ہے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ فرماتا ہے کہ ایمان والوں کی جان، ایمان والوں کے مال میں نے لے لیے ہیں، یہ اس کے نہیں ہے، یہ میرے ہیں، یہ جو ہمارے پاس جان ہے اللہ فرماتا ہے یہ تمہاری نہیں ہے، میری ہے۔ اب اگر کوئی شخص کھڑا ہو جائے اپنا ہاتھ کاٹ دے تو کاٹ سکتا ہے؟ نہیں کاٹ سکتا، اس لیے کہ کل قیامت کے دن اس بارے میں بحث پرس ہوگی، کوئی یہ کہہ سکتا ہے میرے اپنی جان ہے، میں اپنا ہاتھ کاٹ رہا ہوں، اپنے آپ کو تکلیف دے رہا ہوں، کسی کا کیا بگاڑ رہا ہوں؟ نہیں، اسے خودکشی کہا جائے گا، اور خودکشی اسلام میں اس لیے حرام ہے کہ جان ہماری نہیں ہے، یہ اللہ کی امانت ہے اور اللہ نے ہمیں دی ہے، اور اس کی حفاظت ہمارے ذمہ ضروری ہے، اس جان کی حفاظت کرنا یہ ہمارے ذمہ ضروری ہے، لیکن جہاں اللہ کا حکم آتا ہے کہ اب دو جان اللہ کے راستے میں، تو میدان کارزار میں کود پڑتے ہیں اور جان ہتھیلیوں پر رکھ کر جان قربان کر دیتے ہیں، تو وہ شہید کہلاتے ہیں، لیکن خود اگر اپنی جان لے لیں اللہ کی مرضی کے خلاف،
تو وہ خودکشی کہلاتی ہے. تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ جان ہماری نہیں ہے, یہ اللہ کی ہے. ہم اپنی مرضی سے اس میں تصور نہیں کر سکتے, کسی قسم کا تصرف ہم اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے اللہ کے حکم کے مطابق. تو اسی طرح اللہ فرماتے ہیں ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم, جس طرح تمہاری جانوں کو میں نے خرید لیا ہے یہ میری ہیں, اسی طرح جو تمہارے پاس مال ہے یہ بھی میرا ہے, یہ بھی تمہارا نہیں ہے. تو مما رزقناهم ينفقون, میرے دیے ہوئے میں سے میرے حکم کے مطابق خرچ کرتے رہو. اور خرچ اس دنیا کی زندگی میں جب تک تمہاری جان میں جان ہے, جب تک تمہاری زندگی ہے اس وقت تک خرچ کرو گے تو پھر جان نکلنے کے بعد تمہیں فائدہ دے گی. اسی لیے کہا جاتا ہے نا کہ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا, اے ایمان والو خرچ کرو اپنا مال, پورے کا پورا نہیں جتنا اللہ نے حکم دیا ہے, اس سے پہلے کہ تمہاری جان تمہارے جسم سے الگ ہو جائے اور کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے حاضری ہو اور پھر وہاں پوچھ ہو. تو وہ دن آنے سے پہلے پہلے اللہ کے حکموں کو پورا کر لو. اور روایت میں آتا ہے کہ وہ دن آنے سے پہلے بھی کہ ایسا نہ ہو کہ تمہاری جان نکل جائے اور تم نے مال جمع کیا ہے, بینک بیلنس بنایا ہے, زکوٰۃ ادا نہیں کی, جائز ناجائز کو نہیں دیکھا, اور پھر جان نکلنے کے بعد تمہارے وارثین کہیں کہ اتنا میرا ہے, دوسرا کہے اتنا میرا ہے, اتنا میرا ہے, حالانکہ وہ تو تمہارا تھا لیکن اب تمہاری ملکیت سے نکل گیا. اب وارثین کہتے ہیں کہ اس کا اتنا حصہ ہے, اس کا اتنا حصہ ہے, وہ آپس میں لڑ رہے ہیں کہ ہمیں زیادہ مل جائے, دوسرا کہے گا ہمیں زیادہ مل جائے. اور آپ کال کوٹھڑی کے اندر, جو حقیقی مالک تھا وہ کال کوٹھڑی کے اندر قبر کے اندر پڑا ہوا اپنے اس مال کا حساب دے رہا ہے, کہاں سے کمایا کہاں خرچ کیا, کہاں سے کمایا کہاں خرچ کیا. تو حساب و کتاب وہ قبر میں دے رہا ہے اور وارثین مالک بنے ہوئے ہیں اور آپس میں لڑ رہے ہیں کہ مجھے زیادہ ملنا چاہیے دوسرا. تو یہ دن آنے سے پہلے پہلے اپنے لیے قبر میں آسانی پیدا کر لو. اور پھر اللہ کی طرف سے کوئی زیادہ کا مطالبہ بھی نہیں ہے, کوئی زیادہ کا مطالبہ, کیونکہ اللہ انسان کی کمزوریوں کو جاننے والی ذات ہے کہ انسان کمزور ہے, انسان کی ضروریات ہیں, اس دنیا میں انسان رہتا ہے اس کی ضروریات ہیں. تو جو مال تم نے حاصل کیا ہے, جو تمہارے پاس جمع ہے, اس میں سے اس مال کا بھی کوئی حساب نہیں ہے جو تم نے کھا لیا ختم کر دیا, جو تم نے پہن لیا پرانا کر دیا, جو اپنی ضروریات پر خرچ کر دیا ختم کر دیا, اس مال کے بارے میں بھی نہیں. سال کے آخر میں, ایک سال گزرنے کے بعد سال کے آخر میں تمہارے پاس جمع پونجی کتنی ہے, تم کتنے کے مالک ہو, اس میں سے اس کو بھی نکال دو کہ تمہارے اوپر قرض ہے, اس کو بھی نکال دو. جس کے تم مالک ہو اس میں سے بھی سارے کا سارا نہ دو, آدھا بھی نہ دو, 20% بھی نہیں, اس میں یہ ہے کہ 2.5% اللہ کے راستے میں دے دو. اور اللہ کے راستے میں دینے کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ 2.5% تم نکال کر پھینک دو, اور یہ بھی نہیں ہے کہ جس طرح پہلے ہوتا تھا کہ وہ 2.5% یا جتنا زیادہ ہوتا تھا اس کو نکال کر جلا دو, اللہ کا حکم ہے, ایسا بھی نہیں. بلکہ وہ 2.5% اپنے رشتہ داروں میں سے, اپنے بہن بھائیوں میں سے, اپنے اعزاء اقارب میں سے, ان میں سے جو مستحق ہے, جس کی ضروریات پوری نہیں ہوتی, ان کو دے دو. اب اس میں اخلاقیات کا بھی پہلو ہو جائے گا, تمہارے بھائی کی بھی مدد ہو جائے گی, بہن کی بھی مدد ہو جائے گی اگر وہ ضرورت مند ہے, اگر وہ زکوٰۃ لینے کا مستحق ہے, اور تمہاری زکوٰۃ بھی ادا ہو جائے گی اور تمہارا مال بھی پاک و صاف ہو جائے گا. لیکن اگر 2.5% مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کی, آپ زکوٰۃ آپ پر فرض تھی نہیں ادا کی, تو پھر جو قرآن کریم کی آیتیں میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں اس میں بڑی سخت وعید آئی ہے. قرآن میں اللہ فرماتا ہے والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم, کہ جن لوگوں کے پاس مال جمع ہے اور گن گن کر رکھتے ہیں, سالوں سال گزر جاتے ہیں, اس میں سے 2.5% زکوٰۃ ادا نہیں کرتے, تو وہ مال وہ جمع پونجی وہ کنز بن جاتا ہے, اور جو مال کنز بن جاتا ہے تو اللہ فرماتا ہے یوم یحما علیہا فی نار جہنم فتقوا بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنستم. پھر اسی مال کو مرنے کے بعد جب انسان اس دنیا سے چلا جائے گا, اس مال کو جہنم کی آگ سے تپایا جائے گا, گرم کیا جائے گا, اور پھر اس مال سے اس کی پیشانیوں کو, اس کے پہلوؤں کو, اس کے جسم کو داغا جائے گا, اور کہا جائے گا ھذا ما کنستم, یہ ہے تمہارا مال جو تم نے کنز بنا لیا تھا. تو نبی علیہ السلام سے جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی فکر مند ہوئے, پریشان ہوئے, صحابہ تو اسی فکر میں رہتے تھے اللہ کا کوئی حکم آئے اور اس پر عمل کریں اور اس کے سامنے سر تسلیم خم کریں, تو صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی ہمارے پاس تو مال ہے, کیا یہ سارا مال کنز ہے؟ تو حضور نے فرمایا کہ نہیں, ہر مال کنز نہیں ہے. اگر ہر مال جو جمع کیا جاتا ہے کنز ہوتا, کہ جس کو تپایا جائے گا اور جسموں کو داغا جائے گا, تو پھر میراث کے احکام نازل نہ ہوتے. اگر ہر مال کنز ہوتا زکوٰۃ کا حکم نہ آتا. اس لیے اگر کسی کے پاس مال ہی نہیں ہے تو میراث کیسی تقسیم ہوگی؟ میراث تو اسی کی تقسیم ہوتی ہے نا کہ جس کے پاس جمع پونجی ہو, اور زکوٰۃ تو اسی کی ادا ہوتی ہے نا جس کے پاس جمع مال ہو. تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ ہر مال کنز نہیں ہے, اور ہر مال جو ہے یہ تپایا نہیں جائے گا, بلکہ کچھ مال ایسا ہے کہ جو اس کے لیے اللہ کا فضل بن جاتا ہے. تو فرمایا کہ جو آپ نے اپنے مال میں سے اگر وہ نصاب تک پہنچتا ہے, 2.5% اللہ کے راستے میں دے دیا اللہ کے حکم کے مطابق, باقی مال آپ کے لیے اللہ کا فضل ہے, یہ کنز نہیں ہے. باقی مال آپ کے لیے جائز ہے, یہ کنز نہیں ہے. باقی مال آپ کے لیے اور آپ کے وارثین کے لیے, آپ کے اہل و عیال کے لیے, اگر آپ اس دنیا سے رخصت بھی ہو گئے اور وہ مال چھوڑ دیا تو وہ وارثین کو ملے گا, وہ بھی صدقے کا ثواب ہوگا, اور آپ سے اس بارے میں کوئی پوچھ نہیں ہوگی. لیکن یہ جو 2.5% مال ہے, اگر یہ باقی 97.5% مال میں مل جائے اور ٹھیک طریقے سے زکوٰۃ ادا نہیں کی, تو سارے مال کو کنز بنا دے گا. یہ بھی یاد رکھنا, ایسا نہیں ہے کہ آپ کا وہ مال جو 2.5% ہے صرف وہ کنز بنے گا, باقی نہیں, ایسا نہیں ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا اگر ایک درہم ایک دینار بھی آپ کے باقی مال میں مل جائیں تو وہ سارے کے سارے مال کو کنز بنا دیتے ہیں. اور پھر جو مال کنز بن جاتا ہے, تو ان آیات میں اسی کنز کا ذکر ہے, والذین یکنزون الذهب والفضة, وہ لوگ جو اپنے مالوں کو کنز بنا دیتے ہیں, سونا چاندی کنز بن جاتا ہے, اور اللہ کے حکم کے مطابق, لا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم, تو ایسے لوگوں کو دردناک عذاب کی عذاب کے بارے میں بتا دیں, خوشخبری سنا دیں دردناک عذاب کی, اور وہ عذاب کیسا ہے آگے اس کی تفصیل بھی جو میں نے آیت پڑھی ہے, یوم یحما علیہا فی نار جہنم فتقوا بها جباههم وجنوبهم. اور اسی آیت کی تفسیر میں ایک حدیث میں آتا ہے, اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو مال کنز بن جاتا ہے, کل قیامت کے دن میدان حشر کے اندر کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ ان کے گلوں میں ایک سانپ لپٹا ہوا ہوگا, اور ایسا سانپ ہوگا کہ جس کے سر پر بال نہیں ہوں گے, اور یہ اس کی زہریلے پن کی نشانی ہوگی, اور وہ سانپ ان کی باچھوں سے پکڑے گا, اور وہ سانپ کہے گا انا کنزکا انا مالکا, میں تیرا وہ خزانہ ہوں, میں تیرا وہ مال ہوں جس کو تم جمع کرتے تھے, گن گن کر رکھتے تھے, بڑے خوش ہوتے تھے کہ یہ میرا مال ہے, میرے کام آئے گا. ہر آدمی اسی لیے جمع کرتا ہے کہ مشکل میں یہ مال میرے کام آئے گا. اب تو حقیقی مشکل وہاں آئی ہے, قبر میں آئی ہے, حشر میں ہے, آخرت میں حقیقی مشکل ہے. تو وہاں تو جو اس لیے ہم نے ساری زندگی محنت کر کے جمع کیا تھا وہ تو سانپ بن کر گلے میں آ جائے گا، گلے کا توک بن جائے گا اور باچھوں سے ہمیں پکڑے گا اور یہ کہے گا انا کنز کا انا مال کا، میں تمہارا کنز اور تمہارا مال ہوں۔ تو یہ سارا مال نہیں، یہ وہی مال ہے کہ جس مال میں زکات کا مال شامل ہو جائے۔ حضور نے فرمایا اگر ایک درہم ایک دینار بھی اپنے مال میں زکات کا شامل ہو گیا تو سب کو کنز بنا دیتا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ زکات ٹھیک طریقے سے ادا کرنی چاہیے، زکات ٹھیک طریقے سے حساب لگا کر زکات ادا کرنی چاہیے۔ اگر زکات ادا نہیں کی تو بہت سخت وعیدیں ہیں، اور کوئی زیادہ کا مطالبہ بھی نہیں ہے، صرف 2.5% کا مطالبہ ہے۔ اور دینا بھی کس میں کس کو ہے؟ اپنے میں سے، جو اپنے رشتہ داروں میں سے، صرف عصبہ اور ذوی الارحام کو زکات نہیں دے سکتے، باقی ہر ایک کو دے سکتے ہو اگر وہ مستحق ہے۔ عصبہ ذوی الارحام کہتے ہیں کہ جو آپ کے بیٹا ہے بیٹی ہے اور اس سے نیچے کا رشتہ ہے، پوتا ہے پوتی ہے نواسا ہے نواسی ہے، یہ جو رشتے ہیں نیچے کے، اور اوپر کا رشتہ ہے آپ کا باپ ہے آپ کا دادا ہے پردادا ہے، یہ اوپر کے رشتے اور نیچے کے رشتے، یہاں زکات نہیں دے سکتے۔ اگر ان میں سے کوئی ضرورت مند ہے تو اپنے سارے 97% مال میں سے تمہارا حق بنتا ہے ان کی مدد کرو۔ اور اگر عصبہ ارد گرد کے اقربا، جو اقربا ہیں ذوی الارحام اور عصبہ سے ہٹ کر جو اقربا ہیں، جیسے بہن بھائی ہے بھتیجے ہیں بھانجے ہیں اور اسی طرح یہ ارد گرد کے جو رشتے ہیں، اگر ان میں سے کوئی غریب ہے تو وہاں بھی زکوٰۃ آپ دے سکتے ہیں۔ تو کتنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مہربانی ہے، لیکن غریب ہونا شرط ہے۔ یہ یاد رکھنا کہ زکوٰۃ ہر ایک پر نہیں لگتی، زکوٰۃ صرف نکالنا نہیں، زکوٰۃ دینا بھی ہوتا ہے۔ زکوٰۃ کا ایک ایسا مال ہے کہ اس کو عام مال کی طرح نہیں رکھا، کہ زکوٰۃ سے آپ کسی کا مکان نہیں بنا سکتے، آپ پل نہیں بنا سکتے، آپ کنواں نہیں نکال سکتے۔ زکوٰۃ کا مال، اس میں بنیادی شرط یہ ہے کہ کوئی غریب اس کا مالک بن جائے، تملیک شرط ہے، پھر اس کی مرضی آگے وہ جو کچھ کرتا ہے۔ اور یہ اس لیے یہ شرط لگائی ہے کہ اگر اس کو عام چھوڑ دیا جاتا، عام صدقات کی طرح چھوڑ دیا جاتا، تو کہیں ایسا نہ ہوتا کہ لوگ اور طرح کہیں لگا دیتے اور وہ طبقہ دنیا میں جس کو کھانے کی ضرورت ہے، جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، پہننے کے لیے لباس نہیں ہے، تو وہ لوگ محروم کہیں نہ ہو جاتے۔ تو اس لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ زکوٰۃ کا مال کون لے سکتا ہے، یہ اللہ نے مجھ پر نہیں چھوڑا، اللہ نے خود قرآن میں اس کا ذکر کر دیا ہے۔ تو اس لیے زکوٰۃ نکالنا جس طرح ضروری ہے، اسی طرح یہ بھی کوشش ہو کہ یہ مستحقین تک پہنچے اور وہ مستحقین اس کے مالک بن جائیں، وہ مستحقین اس کے مالک بن جائیں اور ان کی ضروریات پوری ہو۔ آگے انشاءاللہ اس بارے میں جو ہے اہم مسائل ہیں وہ آئندہ بیان میں بتا دیے جائیں گے کہ کتنے اموال پر زکوٰۃ واجب ہے اور زکوٰۃ کس کس کو دے سکتے ہیں، اور آج کل ہم دیتے ہیں کہاں زکوٰۃ نہیں لگتی۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت سمجھنے کی اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔
اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ فلا
سنتیں ادا کر لیں اور آگے آگے ہو کر کھڑے ہو جائیں ساتھی.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Just a very quick announcement, inshallah. This Sunday, the 26th of February, inshallah. So this Sunday, day after tomorrow, inshallah, we have a very important program taking place in the masjid after Salatul Maghrib about preparation for Ramadan and mentally and spiritually and physically preparing ourselves for the month of Ramadan. So mashallah, we have a guest speaker who will be coming and delivering a talk in the masjid, inshallah, after Salatul Maghrib. For brothers and sisters as well, food will be provided as well after Isha. So please, can all brothers and sisters listening at home, inshallah, try and make an effort to attend the program, inshallah. Those who are here, inshallah, we should go back home and tell our family members that there's a very important program taking place. So inshallah, we want to see everybody here on Sunday after Salatul Maghrib. So Salatul Maghrib will be about 2-3 minute difference from today, inshallah. So please make sure everybody's here for the program. Jazakallah khair.
یہ لاسٹ فرائیڈے جو مسجد کی کلیکشن ہوئی ہے یہ 1110 پاؤنڈ ہیں. اللہ پاک آپ کے تعاون کو اپنے دربار میں قبول و مقبول فرمائے اور اللہ پاک آپ کے لیے صدقہ جاریہ فرمائے. مشتاق بھائی نے 100 پاؤنڈ مسجد کو دیے ہیں اور ان کے لیے بھی دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی ان کی طرف سے قبول فرمائے اور ان کے لیے اس مسجد کو صدقہ جاریہ فرمائے. یہ بیماروں کے لیے خاص کر دعاؤں کے لیے کہا ہے, بچی بیمار ہے ان کے لیے خصوصی دعا فرمائیں کہ اللہ پاک انہیں شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرمائے. اور ایک اور اعلان اس سے پہلے بھی کیا تھا کہ اپنی گاڑیاں جب بھی جمعے کی نماز کے لیے آئیں تو مناسب جگہ پر کھڑی کیا کریں, کہیں ایسی جگہ بے احتیاطی میں کھڑی نہ کریں کہ جہاں پھر ٹکٹ لگ جائے اور آپ کو پریشانی ہو یا کوئی راستہ بند ہو جائے کسی کا. بعض اوقات ایمبولینس وغیرہ ایمرجنسی میں کوئی گاڑیاں آنا ہوتا ہے تو آگے گاڑیاں کھڑی ہوتی ہیں, ان کے لیے راستہ نہیں ہوتا, تو کہیں مناسب جگہ میں کھڑی کریں تاکہ پھر آپ بھی اطمینان سے نماز پڑھ سکیں. تو اس کا ساتھی خیال رکھا کریں ہر جمعے میں. یہ شاہد بھائی کی والدہ جو انتقال کر گئی تھی اور کل ان کی نماز جنازہ ہوئی ہے, ان کے لیے بھی خصوصی دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی مرحومہ کی مغفرت فرمائے. یہ حاجی میاں خان صاحب کی اہلیہ ہیں, اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے اور ان کے درجات کو اللہ تبارک و تعالی بلند فرمائے اور ان کی قبر کو اللہ پاک اپنی رحمتوں سے بھر دے. اور بھی جتنے مرحومین ہیں ہمارے نمازیوں میں سے, سب کے لیے ہمارا حق بنتا ہے کہ اللہ پاک سب کی مغفرت فرمائے. جو بیمار ہیں کافی ساتھیوں نے کہا ہے, سب کے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ پاک سب بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرمائے. یہ الحمدللہ جو ترکی اور سیریا کے لیے کلیکشن ہوا تھا یہ 20,000 سے زیادہ ہوا ہے, تو 20,425. تو اللہ تبارک و تعالی آپ کے اس تعاون کو اپنے دربار میں قبول و مقبول فرمائے اور اللہ تبارک و تعالی آپ نے ان کے لیے یہ کوشش کی تو اللہ پاک آپ کو ہر آفات سے, ہر بلا سے, مصیبت سے اللہ پاک آپ کی حفاظت فرمائے. جزاک اللہ آپ کا بہت بہت. وہ پہنچا دیا گیا بھی ہے, یہ بھی آپ ساتھیوں کو بتا دیں کہ جو تعاون ہوا تھا وہ پہنچا دیا گیا ہے انشاءاللہ, وہ آگے انشاءاللہ ان تک پہنچا دیا جائے گا.
اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
الحمد لله الذي لا يكشف الشدائد إلا هو ولا يدفع المكائد إلا هو العباد كلهم ضعفاء لا قوي إلا هو والناس كلهم فقراء لا غني إلا هو لا حافظ ولا ناصر إلا هو غافل الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي التول لا إله إلا هو هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو موسى على التور حين ناداه قال لا إله إلا هو إبراهيم في النار الحريق حين ناداه قال لا إله إلا هو يونس في بطن الحوت حين ناداه قال لا إله إلا هو ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو الحي لا إله إلا هو ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وسلم تسليما كثيرا كثيرا اعلموا أن الدنيا دائرة ولذتها فانية وطاعتها باقية وحاصلها فوت وآخرها موت إخواني بدن ضعيف وزاد قليل والصراط دقيق والنار حريق والقيامة قريب والحاكم رب جليل بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قال النبي صلى الله عليه وسلم أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشدهم في أمر الله عمر وأصدقهم حياء عثمان وأقضاهم علي وفاطمة سيدة النساء أهل الجنة الحسن والحسين سيدا الشباب أهل الجنة وحمزة أسد الله وأسد الرسول وأمين هذه الأمة أبو عبيدة اللهم اغفر للعباس وولده مغفرة ظاهرة وباطنة لا تغادر ذنبا رضي الله عنهم أجمعين قال النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم وخير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون.
صفیں درست کر لیں, مل مل کر کھڑے ہو جائیں, درمیان میں خالی جگہ نہ چھوڑیں, اگلی صفیں مکمل کریں اور پھر بعد کی صفیں بناتے جائیں, دائیں بائیں جہاں بھی خالی جگہ ہو اسے مکمل کریں اور پھر بعد کی صفیں بناتے جائیں. اپنے موبائل فون بند کر لیں ساتھی, اوپر بھی ساتھی صفیں درست کر لیں.
آگے آگے ہو جائیں ساتھی, صفوں کا خاص خیال رکھا کر.
اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله حي على الصلاه حي على الصلاه حي على الفلاح حي على الفلاح قد قامت الصلاه قد قامت الصلاه الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله
الله اكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله
الله أكبر استغفر الله استغفر الله استغفر استغفر جن جن حضرات نے دعاؤں کے لیے کہا ہے سب کے لیے دعا فرمائیں بیماروں کے لیے مرحومین کے لیے سب کے لیے دعا فرمائیں
الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين حسبنا الله ونعم الوكيل يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما الہ العالمین ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما یا اللہ ہر قسم کے برائی سے دل میں نفرت پیدا فرما بچنے کی توفیق نصیب فرما یا اللہ دین پر صحیح عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما یا اللہ پوری دنیا میں جہاں کہیں مسلمان پریشان ہے یا اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما یا اللہ مصیبتوں میں گھرے ہوئے ہیں سب کی مدد فرما یا اللہ ترکی شام کے مسلمانوں کی جو زلزلے کی وجہ سے یا اللہ بے گھر ہو چکے ہیں یا اللہ تو ہی ان کی مدد فرما یا اللہ پوری دنیا کے مسلمانوں کی یا اللہ ان آفات سے حفاظت فرما یا اللہ ہر قسم کی آفات سے سب کی حفاظت فرما ہمارے والدین میں سے جو اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں یا اللہ ان کی مغفرت فرما جو زندہ ہے ان کی زندگیوں میں برکتیں عطا فرما بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا فرما جن کی اولادیں ہیں یا اللہ انہیں نیک صالح بنا ماں باپ کا فرمان بردار بنا یا اللہ یا ارحم الراحمین ہمیں زندگی اسلام والی موت ایمان والی نصیب فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين آمين